السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 اگست 2018 پونہ کی سرزمین پر حضور اشرف الوفاء کا خطاب ہو رہا ہے جسے آپ سنیں گے. میرے دینی بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, کعبے سے اگر تربت شمع معلوم ہے, کعبے سے اگر تربت شمع قابل ہے, کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے؟ مکے اور مدینے کا میپ اور نقشہ لے کر آپ دیکھیں تو مدینہ مکے سے بائیں طرف ہے, یہ ذہن میں رکھے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اسلام کا کہ جو افضل ہو اسے داہنی طرف ہونا چاہیے اور غیر افضل کو بائیں طرف رکھا جاتا ہے. مجلس میں بھی یہی طریقہ ہے, جو افضل لوگ آئیں انہیں داہنی طرف بٹھا جاتا ہے. یہ ایک مسلم مسئلہ ہوتا ہے. اب امام احمد رضا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک کعبے سے افضل ہے, تو افضل چیز داہنی طرف ہونی چاہیے اور یہاں معاملہ الٹا ہے کہ دائیں طرف. اور یہ مسئلہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ اس میں دیوبندی اور غیر مقلد بھی کہتے ہیں کہ قبر پاک کی وہ جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک آرام فرما ہے وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے.
بے شک بے شک
کعبے سے تو افضل ہے ہی ہے, عرش اعظم سے بھی وہ افضل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تربت پاک کعبے سے افضل ہے تو اللہ تعالی نے مدینے کو بائیں طرف رکھا ہے اور کعبے کو داہنی طرف رکھا ہے, تو پھر الجھن پیدا ہوا. اور الجھن کس کے ذہن میں؟ جو مجدد اعظم جی ہیں,
بے شک خان
اللہ اعظم جی ہیں, قاضی اعظم جی ہیں اور اعلیٰ حضرت اپنی الجھن کو تو سولو کرتے ہی ہیں. پوری دنیا میں جس کو بھی الجھن ہوئی چاہے سازشی اعتبار سے, چاہے تجارتی اعتبار سے, چاہے فقہی اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کسی کو الجھن درپیش ہوئی اور مسئلہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اس الجھن کو سلجھن میں تبدیل
کر دیا
اور دلیل کے ساتھ اس کو سلجھایا. یہ امام احمد رضا کا اسٹیٹس ہے.
بے شک
یہاں الجھن ہوئی اس کا آواز دیتا ہے اے امام اسلام کا قانون ہے افضل داہنی طرف ہو اور عرش اعظم اور کعبے سے افضل تربت نبی ہے بائیں طرف رب نے کیوں اسے رکھا.
کیا بات.
اب یہ پہلا رباعی کا شعر ذہن میں رکھو, کعبے سے اگر
تربت
شہ فاضل ہے یعنی افضل ہے. جو سوال کرتے ہیں کیوں,
اس کے
بائیں طرف اس کے لیے منزل تھی. پھر تربت پاک کو کعبے کے شمال میں بائیں طرف کیوں رکھا گیا ہے, یہ ایک سوال ہے. اب دوسرا شعر سنو بھائی فرماتے ہیں کہ اس فکر میں اسی سوچ وچار میں کہ ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا وہ جسم ہے, سمجھا ہے سمجھا یہ جسم ہے اور وہ دل.
سبحان اللہ.
آپ سمجھ میں آئی کہ کعبہ بدن کی طرح ہے اور مصطفیٰ کی قبر پاک دل کی طرح ہے. پورا بدن دیکھیے اس میں سب سے قیمتی اور افضل چیز کیا ہے,
دل.
اور بائیں طرف اللہ نے افضل کو کیوں رکھا, یہ سوال ہے. یہ بائیں طرف ہے, یہ بھی قدرت نے اسے مقام دیا ہے اور مدینہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ مقرر کیا. مصطفیٰ آپ کی منزل یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الجھن تو پیدا ہوئی, سوچ رہا تھا ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا, تو وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ کہیں کہیں قدرت نے اس قاعدے کے خلاف اپنے نبی کی اور دوسرے چیز کی عظمت کو ظاہر فرمایا. کعبے سے اگر تربت شہ حاصل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا یہ یعنی کعبہ جسم ہے اور وہ یعنی مصطفیٰ کی قدر پاک یہ ہے
دل.
دل اگر ہے تو بدن ہے, ہاتھ سے آنکھ سے, ہاتھ سے کان سے, ہاتھ سے ہاتھ سے, ہاتھ سے پیر سے, پورا بدن سے. تو اس پوری بدن کی زندگی صرف یہ دل ہے. اسی طرح کعبے کی زندگی اور رونق مصطفیٰ کے قبر صرف کعبے کی نہیں عرش کی آبرو بھی مصطفیٰ ہے.
بے شک
کائنات کی جان ہے مصطفیٰ, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو
جہان بے شک
مصطفیٰ کی شان یہ ہے اپنے جیسے نہیں ہے. یہ امام احمد رضا سے پوچھو اللہ کی
سرتا
بقدم شان ہے یہ
بے شک
انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ
بے شک
ایک ایک بدن کا اس شان الہی کا مظہر ہے اور اللہ کی قدرت کا مرکز ہے. آنکھ دیکھو تو قدرت الہی, کان دیکھو تو قدرت الہی. حضور فرماتے ہیں میری آنکھ تمہارے جیسے نہیں ہے, میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شس جہت
سبحان اللہ
مثلے سمت مقابل شخص کے حق سمت مقابل شب و روز ایک ہی
حال.
چھ دشائیں ہیں, آگے ایک دشا, پیچھے دوسری دشا, داہنے
تیسری دشا,
تیسری بائیں چوتھی, نیچے
پانچویں,
اوپر
چھٹی.
یہ چھ جہت ہیں, چھ سکس سائڈ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شخص جہت
سن
کے مقابلے مصطفیٰ کے لیے چھ جہتیں الگ الگ نہیں ہیں. جس جہت کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ جہت سامنے آ جاتی ہے. سر پھیرنے کی ضرورت نہیں, ہم کو مفتی صاحب کو دیکھنا ہے تو یوں کرنا پڑے, سید عبد الرحمان کو دیکھنا ہے یوں کرنا پڑے, پیچھے کون سا ہے مولانا ایوب اشرفی صاحب, انہیں دیکھنا ہے تو پورا ایسے گھوم کے دیکھنا ہے, آگے دیکھنا ہے تو آگے کی طرف, اوپر دیکھنا ہے تو اوپر سر کرنا پڑے گا, نیچے دیکھنا ہے تو نیچے سر کرنا پڑے گا, ایسے ہی ہے نا. لیکن حضور کی شان یہ نہیں ہے بلکہ نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے سارے صحابہ ہیں, ایک صاحب ذرا رکو سجدے میں تعجیل اور جلدی کر رہے تھے, سلام پھیرتے ہی رسول نے فرمایا اتمو رکوعکم
وسجودکم,
اپنے سجدے اور رکوع کو پورا کرو جیسا میں نے حکم دیا ہے. یہ مت سمجھو کہ میں صرف قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں, نماز پڑھتا ہوں قبلے کی طرف منہ ہے, تمہارے رکوع اور سجدے کو بھی دیکھ رہا ہوں. باقی حدیث میں ہے تو خشوع تم, تمہارے دل کے خشوع کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. دل کے ارادے کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ دیکھنا تو درکنار سمجھ نہیں سکتا، میرے نبی کی آنکھ وہ ہے کہ دل کے ارادے کو بھی دیکھتے ہیں. آپ اپنے ارادے کو نہیں دیکھ سکتے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ تمہارے ارادے کو دیکھ لیا جائے. ارادہ مفتی صاحب سے پوچھئے، مبصرات میں سے نہیں ہے درد، مبصرات میں سے نہیں ہے. یہ درسگاہی زبان ہے. مبصرات کا مطلب ہے جو چیزیں آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کی جاتی ہیں. درد کو کسی نے آج تک نہیں دیکھا، دیکھا ہے کسی نے؟ لیکن مصطفیٰ درد کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے. یہ کام ہے آپ کی آنکھ کی. فرماتے ہیں شخص جو ہے سب سم کے مقابل شب و روز ایک ہی آنکھ. رات کے اندھیرے میں آپ کی آنکھ دیکھتی ہے؟ نہیں. صرف دن کے اجالے میں آپ کی آنکھ دیکھتی. اگر آئی سائٹ ویک ہو گئی تو چشمہ لگا کے دیکھنا پڑتا ہے. میرے مصطفیٰ کی بینائی وہ ہے کہ رات میں بھی آپ کی چشمے مبارک ویسے ہی دیکھتی ہے جیسے دن کے اجالے میں. سس جہت سم کے مقابل شب و روز ایک ہی ہار. دھوم
و نجم
نظم میں ہے آپ کی بینائی. پورے نظم میں ما زاغ البصر وما طغى. یہ دلیل ہے اعلی حضرت.
بے شک.
کیا دلیل ہے نہیں سمجھو گے. اللہ کی ذات وحد کو مصطفیٰ نے آنکھ سے دیکھا.
بے شک.
اب بتائیے اللہ تعالیٰ کس سمت میں؟ اللہ کے لیے سمت ماننا کفر ہے. نہ نیچے نہ اوپر، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے. اور مصطفیٰ کی نگاہ میں دیکھا، یہ دلیل ہے کہ وہاں سمت غائب ہے. جو سمت سے پاک ہے اسے نگاہ مصطفیٰ. اس لیے شخص جہت سم کے مقابل شب و روز ایک ہی حال. دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی. یہ امام احمد رضا سے کلام کی شان. جب کلام کو لوگ نہیں سمجھتے تو کلام والے کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے وہ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا وہ مقام ہے سمجھنے کے لیے. اے کچھ کچھ کلا ہو ٹوپیاں سنبھال سنبھال کر مینارے کسرے امام احمد رضا کو دیکھو. بدڑیاں نیچے گریں گی کسرے. امام کا مینارے بلند تمہیں نظر نہیں آئے. ان کا کلام اتنا اونچا. اور تم بولتے ہمارے جیسے مولوی تھے. تم بول لو، وہاں جاؤ گے تو پتا چلے گا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاتَّبِعْ، اتباع کرو. کس کی سبیلا من اناب آدھا، ایسے آدمی کی، ایسی پرسنالٹی کی، ایسی شخصیت کی جو اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع لاتا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو ہر معاملے میں میری شریعت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. جب ایسی گریٹ پرسنالٹی تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے مسلک کی اتباع.
سبحان اللہ.
تو مسلک کی لوگ مخالفت کرتے ہیں. قرآن مسلک کو بیان کر رہا
ہے. کیا بات ہے؟
سبیل مسلک کو کہتے ہیں.
بے شک.
مسلک جس پر سلوک ہو، چلنے کی جگہ، शरीर जलने की जगह रब फरमाता है वत्तबे, तुमने ताअत करो, इत्तेबा करो ऐसे शख्स के मसलक की जो हर मामले में मेरी तरफ रुजू
लाता है।
अब इमाम अहमद रजा के फतावे देखो, उन्होंने किसी साई दा से अपने मसले को साबित नहीं किया। सूरज जलता है कि खड़ा हुआ है, कुरान से साबित कर रहे हैं। जमीन गर्दिश कर रही है, किसी जमीन के जानने वाले माहिर अरबियात की कोई दलील नहीं पेश कर रहे हैं, कुरान से दलील पेश कर रहे हैं। पानी कैसा है, किसी कबीलियात के माहिर का कौल और गाइडलाइन नहीं ला रहे हैं, हदीस पाक से पानी का रंग साबित कर रहे हैं। एक शख्स ने हजरत आयशा से पूछा कि हुजूर किन चीजों से रोजा इफ्तार करते हैं, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया दो काली चीजों से। अब इसकी तफसीर ये है कि खजूर काली और पानी भी काला। हजरत आयशा ने मुस्तफा की तरबियत से ये फायदा हासिल किया कि पानी का रंग उन्होंने इस जुमले में बयान किया। आला हजरत ने इसी से साबित किया कि पानी का रंग काला है, जबकि काली सवाला ये कहता है पानी का कोई रंग नहीं है। अरे तेरा रंग नहीं है, मेरे अहमद रजा का रंग ही रंग है।
जो
दुनिया के रंग कहती है मेरा इमाम उसे रंगदार बन गए। सारे रंगदार इनके सामने रंगदारी करते करते फेल हो गए। इमाम तेरा रंग कभी ना ढीला हुआ न मध्यम हुआ, रब ने हमेशा बढ़ाया बढ़ाया और फरमाया ऐसा शख्स मिल जाए तो उसके मसलक की इत्तेबा करो।
आप
बोलते हो मसलक कहाँ से है,
कुरान से क्या है?
बेशक
वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, और अगर इत्तेबा नहीं किया तो जुर्माना पनिशमेंट नहीं और सजा क्या होगी, सुम्मत इलैया मर्जू, सुनो तुम सब मेरी ही तरफ तो लौट आओ।
बेशक
नब्बे वो कुंते माँ कुल तुम तहमलू, तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या लक्षण करके कैसी कैसी तुमने देखी तुख की उड़ाई है। आओ ऐसे लोगों से अपना कनेक्शन जोड़ लो ताकि यहाँ भी चैन से रहो वहाँ भी चैन से रहो। ये तो कभी जीत थी मेरी, और कनेक्शन जोड़ने का हुक्म रब ने दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह وكونوا مع الصابرين متقي بنو لیکن صرف تقوا پر بھروسہ مت کرنا، کنیکشن جوڑ لینا میرے سچے بندوں
سے، بے شک
ورنہ یہ سارا تقوا اس کو لگ جائے گا لقوا، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، نہ شیعہ نہ سنی تنی بن کر کے گھڑی کے پنڈول جیسے ادھر سے ادھر نظر زمین نہ بین صادق کی طرح گھومتے رہو گے۔ میرے دوست یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں है ना, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कोई इसमें बैठने वाला बताए मेरे घर से आ रही है, कहाँ से आ रही है?
पावर हाउस से।
अरे बोलो ना,
पावर हाउस।
पावर हाउस से कौन नहीं जानता, ये तो कॉमन नॉलेज है कि पावर हाउस ही में ये रंट प्रोजेक्ट होता है और वहां से हमारी मस्जिद में घर तक पहुंचता है। لیکن پہنچتا کیسے ہے وہ بھی آپ بتا دیجیے. دل لگا کے بولو, میں سمجھوں گا کہ ہاں آپ نے کہا. ایک وائر کی دو وائر, دو وائر بتائیں. اب کوئی کہے نہیں, ہم تو ایک ہی وائر سے پاور ہاؤس کی روشنی لا کر کے اندھیرے گھر کو اجالا کریں گے, تو ایسے کھامر بیوقوف آدمی سے کہو کہ یہ موٹا ٹیبل لاؤ ایک ہی اور کنیکشن کرو وہاں سے, اور دن رات سوئچ پر نیچے نیچے ہاتھ کرتے رہو, تمہارا گھر چوہے تو گھسیں گے روشنی نہیں ہوگی. دو وائر لگانا پڑے گا, موٹا ہو چاہے باری. اس میں ایک وائر کو کیا کہتے ہیں, فیز. میں الیکٹریشین نہیں ہوں, ہمارے علماء ہوں. اور دوسرے کو نیو کرنٹ. یہ دو وائر ہوتے ہیں. فیز وہ وائر ہے جس میں پاور ہاؤس کا کرنٹ رواں دواں ہوتا ہے, چلتا ہے, اور نیوٹرل وہ ہے کہ جس میں کرنٹ نہیں ہوتا. الیکٹریشین جب فٹنگ کرتے کرتے بھول جاتا ہے فیز کون سا ہے, یہ نیوٹرل کون سا ہے, تو جیب سے ٹیسٹر نکالتا ہے اور بال جیسے نکلے ہوئے تار کے اوپر ٹچ کرتا ہے, اور آخر میں اس ٹیسٹر میں چھوٹا سا بلب لگا رہتا ہے, وہ جل جاتا ہے تو کہتا ہے یہ فیز ہے, اور اگر ٹچ کیا نہیں کرا تو سمجھتا ہے یہ نیوٹرل. جب دونوں رہیں گے تبھی روشنی ملے گی. اگر کوئی بیوقوف کہے کہ اتنا لمبا خرچہ ہو رہا ہے کرنٹ ہی لینا ہے, تو جو فیز ہے جس میں کرنٹ آتا ہے اسی سے اپنے گھر کے مین سوئچ کو کنیکٹڈ کر لو, روشنی مل جائے گی. تو وہ فیز اگر اس کو زبان مل جائے تو اس کھامر بیوقوف کو آواز دے گا, ارے روشنی اور کرنٹ میرا ہے, لیکن میرے کرنٹ سے اجالا چاہتے ہو تو نیوٹرل کا دامن پکڑ لو.
کیا بات ہے,
بغیر نیوٹرل کو میرے پاس لائے ہوئے اس کا وسیلہ دیے بغیر گھر میں روشنی نہیں ہو سکتی. اس لیے نیوٹرل میں اگر سے وہ کرنٹ نہیں ہے, لیکن اس کرنٹ کو سپلائی کرنے میں سب سے بنیادی وسیلہ نیوٹرل کا ہو. سمجھ گئے؟ اب ایک کو مثال دیا میں نے, اصل نور میرے رب کا ہے.
بے شک
فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور یا منور ہے, وہ روشنی دینے والا رب ہے. اصل نور توحید کا ہے, لیکن یہ دھامڑ توحید پرست کہتے ہیں ہم کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب توحید کے علاوہ تجھے اور کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایک ہی فیز سے اپنے گھر میں اجاگا کر لے, تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تیری موت میں ڈنڈا بنا ہوا ہے. لیکن ایسے کرنے میں ناکام ہو جائے گا. اگر تیرا گھر منور نہیں ہوتا تو سمجھ لے توحید کے ساتھ کنیکشن رکھنے کے بعد خطر قسم خدا کی نور نہیں مل سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن نہ ہو. ہمارے دیہات میں فیس جو ہوتا ہے اس کو گرم تار کہتے ہیں, اور جو نیوٹرل ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا تار کہتے ہیں. اس میں جلال ہوتا ہے اور اس میں جمال ہوتا ہے, لیکن دونوں کو ایک ساتھ رکھنا پڑتا ہے. دو کلپ رہتی ہے ہولڈر میں, اور اس میں جب فیس لگاتے ہیں تو رکھ کر کے اسکرو کس دیتے ہیں, پھر دوسرے میں لگاتے ہیں اسکرو کس دیتے ہیں. دونوں پاس پاس رہتے ہیں, لیکن اتنا کیئرفل ہوتا ہے الیکٹریشین کہ اس کا تار ادھر ٹچ نہ ہو اور اس کا تار ادھر ٹچ نہ ہو. یہ ٹچ ہو جانا, یہ سٹا دینا بھی خطرہ ہے
اور رنگ جڑ جائے گا.
ساتھ رکھنا, سٹانا مت,
کیا بات،
ورنہ خطرہ ہوگا پھر اندھیرا آ جائے، اور ہٹانا مت
اور
تب بھی اندھیرا آ جائے، سٹایا تب بھی اندھیرا، ہٹایا تب بھی اندھیرا، سٹاؤ مت ہٹاؤ مت، سٹا دیا خالق و مخلوق کو تو مشرک ہو گیا،
کیا بات،
اور ہٹا دیا تو کافر ہو گیا، اور اگر گھٹا دیا تو منافق آدمی بن گیا،
کیا بات، بہت بہت
ہٹانا مت، ہٹانا مت، ہٹانا مت، یہ تین چیزوں سے بچ جانا یہی ہے مسلک اعلیٰ، حضور کو اللہ سے سٹاتے نہیں ہیں، معبود نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہٹاتے بھی نہیں، نہ سٹاتے نہ ہٹاتے، اور نہ دھندوکڑوں کی طرح گھٹاتے کہ ہمارے تینوں نقصان والی چیز ہے، اسی سے اعلیٰ حضرت نے تم کو بتایا ہے، اے میرے ماننے والوں، سٹانا بھی مت، ہٹانا بھی مت، گھٹانا بھی مت، تو تنا ٹینشن نہیں بن جاؤ، اور اسی کا نام ہے اعلیٰ حضرت کا
بے سبحان اللہ،
بات سمجھ میں آ گئی، یہ دو وائر کی ضرورت پڑی، ماشاء اللہ پونا والے ایجوکیٹڈ ہیں، ویپاری بھی ہیں، بڑی جلدی جلدی سمجھتے ہیں، دو وائر کی ضرورت پڑتی ہے، دونوں وائر کا کنیکشن ہو جائے گا، اندھیرے گھر میں نور آ جائے گا، لیکن ایک اور بات میں کہوں، الیکٹریشین کہتے ہیں کہ نہیں تیسرا وائر بھی لگاؤ، تین وائر ہوتے ہیں، اس تیسرے وائر کو کیا کہتے ہیں، گھر ٹھیک، آپ میرے استاد بن گئے، یہ سب سیکھ کے جا رہا ہوں، الیکٹرانک شہر ہے نہیں، فیس، نیوٹرل اور
ارتھنگ،
جب یہ بغیر ارتھنگ کے بھی روشنی ملتی ہے تو ارتھنگ کی کیا ضرورت ہے،
بہت اچھا، بہت بہت اچھا،
ارتھنگ کی ضرورت کیا ہے، الیکٹریشین کہتا ہے کہ ارتھنگ اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ کبھی کبھی پاور ہاؤس کا جو کرنٹ ہے وہ زیادہ سپلائی ہو جاتا ہے، اور وہ جب چلتا ہے گھر کے مین سوئچ تک آتا ہے تو شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، گھر میں آگ لگتی ہے، اگر شارٹ سرکٹ نہیں ہوا تو فریج کا کمپریشر ڈیمیج ہو جاتا ہے، آپ کے پنکھے کا کوائل جل کے کالا ہو جاتا ہے، یہ ہے ارتھنگ کا کمال کہ پاور ہاؤس کے جلال کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، اور ارتھنگ کہاں رہتا ہے، قبر میں رہتا ہے،
کیا بات، سبحان اللہ، بہت بہت
بولنا چاہیے، قبر میں اور اوپر والوں کی عبادت کر رہا ہے، پاور ہاؤس کا جلال، اور تم تو ہر ہر ٹرن پھیلاتے سو رہے ہو بنگلے کے اندر، تمہارے بنگلے کی حفاظت کون کر رہا ہے، یہ قبر میں سونے والا، یہ ارتھنگ اس جلال کو اپنے سینے میں سمو لینے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے، اور گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے ارتھنگ کا ہونا
ضروری ہے،
اور جس نے ارتھنگ نہیں لگایا وہ اسے جلتے رہتے ہیں، جلنے تو اس سے ہم کو کوئی نہیں کرتی، ایک نیوٹرل فیس، نیوٹرل ارتھنگ، ہمارا ارتھنگ کون ہے،
کیا بات،
وہی خواجہ ارتھنگ، وحدانیت، رسالت، ولایت، مسلک اعلی حضرت،
سبحان،
تین وائروں سے جو گھر کی فٹنگ کی جاتی ہے وہ خطرے سے محفوظ ہو جاتی ہے، ضلع تمشیل، جس نے تین ذاتوں سے اپنے ایمان کو سجایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں سے کنیکشن جوڑ لو، اللہ کی ذات جلال والی ہے. قرآن فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے، رب ہے رب العالمین. اور ٹھنڈک اگر محسوس کرنی ہے تو رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا. اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، گرم ہے جلال ایک طرف ہے جمال ایک طرف ہے. تمہارے گھر میں گرم تار ٹھنڈا تار دونوں ملتے ہیں تو تمہارے گھر روشن ہوتا ہے. اور ایمان کا بل، رب العالمین کا جلال اور مصطفیٰ کا جمال، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو دل کی دنیا منور ہے. اب ہم منور تو ہو گئے. حدیث سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اے حبیب میں کسی بستی والے پر ناراض ہوتا اور چاہتا ہوں کہ اپنا غضب اپنا عذاب نازل کر دے، بستی والوں کو تباہ کر دوں، لیکن اس میں کوئی میرا محبوب بندہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میں عذاب اٹھا دیا کرتا ہوں. اللہ والوں کے ساتھ ملنے کا فائدہ، جڑنے کا فائدہ، یہاں بھی بچو گے وہاں بھی بچو گے. رب العالمین الحمد نے بتایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اس آیت میں بتایا. اور اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو متقی بنو، اللہ سے ڈرو، تقوا کی سمپتی جمع کرو، ہو بیل بیلنگ کر دو تقوا کا، لیکن یہ حکم سنو کونو مع الصادقین، اللہ والوں سے کنیکشن جوڑنا. کبھی میرا جلال جب اترے گا تو تمہارا تقوا تمہیں نہیں بچا سکے گا، یہ اللہ والے تمہیں بچائیں گے. ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے جڑے، وہ چلے گئے تو مفتی اعظم ان سے جڑے، جب وہ تشریف لے گئے تو
تاج الشریعہ سے
جڑے. ہمارا جڑنا یہ بڑا لابھدائک ہے، بڑا مفید ہے. اور جو نہیں چاہتا اس کی گردن پکڑ پکڑ کے مت کی تو چل کود جا، چل کود جا. ہم ایسا نہیں کرتے، وہ تو تبلیغ کرتے، جڑ جا جڑ جا. اور یہ جڑاتے کیسے ہیں؟ سب کچھ سکھاتے ہیں. ہمارا جڑنا دل سے ہوتا ہے، اللہ والوں سے جڑ جاؤ، لیکن جڑو تو شریعت کے مطابق جڑو. آج کل جو ہم جڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم خرافات مزاروں پر جا کے کرتے ہیں، یہ ہم کو فائدہ دے گا؟ نہیں. اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچو. تو اعلیٰ حضرت کا یہ مشن یاد رکھنا، مسلک اعلیٰ حضرت کا، تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہونا، ہاتھ مت لگانا، ماتھا مت دیکھنا، یہ وہ نہ کرنا. یہ اللم غلم جڑنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی تار کنیکشن کیا اور اپنے لوٹے میں اس تار کو جوڑ رہا ہے. ارے کہاں جوڑ رہا ہے؟
بلب میں تو جوڑ. بہت
اپنے رکابی تھالی میں لا کر کے وائر باندھ رہا ہے. کیوں؟ بولے میرا کھانا زیادہ روشن ہو جائے، نظر آئے. جہاں جوڑنا ہے وہاں جوڑ، غلط جگہ جوڑے گا تو وہاں کرنٹ مارے گا، لقمہ تو تمہارے منہ میں بعد میں جائے گا، حالی سے تم نے اپنے وائر کو جوڑ دیا ہے، ایسا شارٹ مارے گا چاروں خانہ چپ گرے گا. اور اگر کوئی پیر پکڑ کے بچانا چاہے تو وہ بھی اس میں سڑ جائے گا، تیسرا آئے گا وہ بھی اس میں لپٹ جائے گا، اور سب کی حالت ایسی ہوگی. دیکھا جہاں ڈینجر ہوتا ہے ایسی بنا دیتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کھچڑی پیٹ پہ ڈالو ہوتا ہسکے کی صورت کیا کرنا. یہ حالت بن جائے گی. اس لیے اے لوگوں جڑو تو اس شریعت کا نظام لے کر اللہ والوں کے ساتھ جڑو، یہ تمہارے دل کے بڑے کو بھی اجالا کرے گا اور اللہ کے جلال سے بھی بچائے گا. امام احمد رضا نے ساری بدعتوں کا قلعہ تمام کیا ہے اور تاج الشریعہ اسی مشن پر چلتے تھے جہاں جاتے تھے. اگر کوئی ویڈیو چلاتا اور انجلال میں آ جاتے بند کرو، یہ جائز نہیں ہے ناجائز، یہ اللہ والوں کی تصویریں کھینچتا. اور آج کل پیر تو ایسے خرافات کرتے ہیں، ہمارا تھوبڑا لے لو نہیں تمہارا ہار ڈالنا کیا کریں گے، ارے صرف ہمارا تھوبڑا دے کے دے جاؤ جنت چلے جاؤ گے، نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت. ارے ان سے ان کے مبہوس چہرے پر تھوک دو، آؤ اگر بھی پٹنا ہے جڑتا ہے تو میرے تاج الشریعہ کا چمکتا چہرہ ہے. ان کے نانا کتنے محتاط تھے، وہی عزم و احتیاط تاج الشریعہ کے اندر. ایک واقعہ میں راجکوٹ سے اندور جا رہا تھا بھائی ہو، جس میں سید عبد القادر صاحب تھے اور یعقوب لالا تھے، نور محمد صاحب تھے اور ایک دلاور غالی تھے، میں تھا، مفتی غلام محمد صاحب. رات کا وقت تھا، ایک جگہ کھابے پر گاڑی رکی مسلمان کی کہ حضرت کو چائے پلا گیا، تو وہاں کتے اتنے تھے جیسے جماعت بیٹھی بیٹھے. ہماری گاڑی رکی سب کھڑے ہو گئے ہوں ہوں، اور جب ہوں کرنے لگے ایک اور ادھر سے آیا تو سب ادھر ہوں کرنے کی بجائے سب اس پر لپٹ گئے. جب ایک گلی کا دوسرے گلی میں جاتا ہے تو اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک ہی برادری ہے لیکن لگتے ہیں. اب جھگڑنے لگے، کھڑے کھڑے ہو جائے، اس کو کاٹے اس کو کاٹے. تو ہمارے یعقوب لالا کہتے ہیں کہ دیکھو وہابی لگ حضرت لیتے ہوئے ہٹ گئے.
نہیں سمجھے جو میں
شرعی احتیاط کہا یا کو توبہ کر، شرع گھبرا گیا. بولے حضور توبہ کرتا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ توبہ کیوں کرا رہے. پھر فرماتے ہیں سنو، وہابی جہنم میں جائے گا، کتا جہنم میں نہیں جائے گا.
کیا بات ہے، اللہ اکبر.
یہ جہنمی نہیں ہے اور تم نے اس کو جہنمی کہا، اس لیے خلاف شرع کلمہ ہے توبہ.
اللہ اکبر.
سمجھے آپ، یہ احتیاط کہاں ملے گی؟ یہ بریلی کے شاہزادوں میں ملے گی،
حیدرآباد کا
بریلی کے شاہزادوں میں ملے گی. مولانا حافظ جی کیسے لقمہ دیں گے. ایک واقعہ سن 1974 میں ہم حیدرآباد گئے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ساتھ، پرسوں میں نے بڑے لمبے لمبے پہلی مرتبہ سرکار حیدرآباد میں تشریف لے گئے تھے. وہاں کے علماء اور مشائخ نے آپ کو انوائٹ کیا تھا. ہم جب نام پلی اسٹیشن پر اترے تو وہاں کے خانقاہی سجادہ نشین اپنے اپنے یونیفارم میں، کوئی درگا، کوئی اوڑھنی کوئی پیسہ سب جمع کے ایک نہیں سینکڑوں سب زیادہ نشین وہاں جمع تھا اور علماء کی تو قطار لگی ہوئی تھی. جیسے ہی حضور مفتی اعظم نے ٹرین کے ڈبے سے نیچے اترنے لگے تو وہاں حیدرآباد کا ایک مثال ہے, وہ یوں السلام علیکم نہیں کہتے, یوں
جی جی ہاں
فرشی سلام جی. سب نے جھک کر کے حضرت کو سلام کیا, حضرت نے سب کا جواب دیا اور نیچے آئے, اور نیچے آنے کے بعد سب نے جو استقبال کیا ہے آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں راجا مہاراجا کا بھی وہ استقبال نہیں کسی کا ہوا ہو. وہاں تو پولیس والے ہیں سلام کیسے کرتے ہیں,
ہمارے
یہاں یہ سلوک نہیں ہوتا اور اس کو سلوک مارنا کہتے ہیں. جو سلام نہیں ہو رہا تھا ادب کے ساتھ پوچھ رہا, بہرحال حضرت گئے اپنے قیام گاہ پر بھی تو تین دن رہے ہم لوگ. مجھے یہ بتانا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑی خانقاہ خادیجہ خانقاہ اور اس کے سجادہ نشین مرحوم سید محمد قادری, یہ اس کے سجادہ نشین تھے. انہوں نے اپنی خانقاہ میں حضور مفتی اعظم بن کی دعوت کا انتظام کیا, بہت بڑا حال تھا. یہ آپ کی مسجد کا حال ہے نا, اس سے بڑا ان کی خانقاہ کا حال ہے. اور دونوں طرف علماء مشائخ بیٹھے ہوئے, حضور مفتی اعظم ہند آئے اور ایک طرف بہترین مسند سجائی گئی تھی, غالیچہ رکھ دیا گیا تھا, حضرت وہاں پر بیٹھے اور سامنے کی دیوار پر جیسے آپ کے یہاں پوسٹر لگا ہوا ہے ایسے ہی ایک خوبصورت دوہرا لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر حضرت بیٹھے رہے, میں آپ کے بازو میں تھا, حضرت کی آنکھ ایسے اٹھی اور چہرہ سے تو سمجھ نہیں سکا کہ حضرت کو چلائی کی بات ہے. اور فرماتے ہیں استغفر اللہ لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کس نے لگایا ہے اس کو اتارو پھر کو. میں نے مڑ کر کے دیکھا تو یہ خوبصورت گھوڑا فریم میں گڑا ہوا لٹک رہا. اس میں لکھا کیا تھا, یہ لکھا تھا زاہد کو بخشے جائیں گنہگار منہ تکے, زاہد تو بخشے جائیں گنہگار منہ تکے, اے رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہے. شاعر اللہ کو سمجھا رہا ہے, اللہ محشر میں ظاہر تو بخشے جائیں گے اور گنہگار ٹکر ٹکر منہ دیکھ رہے ہیں, اس کو ایسا نہیں چاہیے. رب کی رحمت کو سمجھانے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا, کسی انسان سے گفتگو کر رہا ہے. یہ کفریا جملہ دیکھ کر حضرت جلال میں آ گئے اور فرمایا اٹھاؤ پھر. سید محمد قادری صاحب کے صاحبزادے وقار پاشا اسکول لائے اور اس فریم کو نکال کر لے جا کر کے کہیں سے رکھ دیا. تھوڑی دیر گزری کہ حضرت کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک, فرماتے ہیں لوگو آپ گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں.
اللہ
میں یہ سمجھا کہ سید زادے ہیں اولاد غوث اعظم نے, اس کو حضرت نے ڈانٹا ہے توبہ کروائی ہے, شاید اس لیے توبہ خود حضرت کر رہے ہیں. میں نے یہ سوچا, فوراً حضرت نے میری طرف روک دیا. حضرت صاحب کشت تھے
بے شک.
میں نے سوچا اور حضرت نے میری طرف دیکھا, فرماتے ہیں میں اس لیے توبہ کرتا ہوں, سنو غور سے علماء بھی سنو, میں اس لیے توبہ کرتا ہوں کہ اس میں لفظ خدا اس میں جلالت تھا اور اس کا احترام واجب تھا. میں نے غصے میں کہہ دیا اتارو پھینکو, یہ لفظ پھینکنا اس کی شان کے خلاف ہے, اس لیے میں توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ سمجھے یہ ولایت کا وہ مرکز ہے, وہ مقام ہے جس کو کہتے ہیں کہ احتساب نفس,
بے شک
دوسروں کے بارے میں تو آپ ساری چیزیں یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے ڈبل پیسہ ہے بھینسا ہے نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ کیسے ہیں یہ تو دیکھیے. یہ احتساب نفس تصوف کا بنیادی مسئلہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کا حساب لو پھر دوسروں کو دیکھو، کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا. ہمارے مفتی اعظم نے بتایا ہے لوگوں میں نے جو توبہ کی ہے اس وجہ سے کہ جس کی طرف تمہارا ذہن بھی نہیں گیا، کوئی مفتی سوچ نہیں سک رہا تھا کہ کیوں میں توبہ کر رہا ہوں. علت اس توبہ کی یہ ہے کہ میری زبان سے اس دوہرے کے بارے میں یہ نکلا کہ اتارو
پھینکو.
نازک مسئلہ
بے شک
یہ بریلی کی شان ہے. دوسری خانقاہوں کا ہم کچھ گلا شکوا نہیں کرتے ہیں، لیکن آج کل کا جو ماحول ہے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. اور توبہ کی توفیق کیا ہے؟ مفتی صاحب اگر کہیں کہ توبہ لازم ہے تو سارے مریدین ان کی گردن پر چڑھ جائیں گے. ہر گرام کو تھوڑا تھوڑا ارے ہم سمجھتے ہیں کیسے یہ حال ہے یار. توبہ کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ توبہ کو حدیث میں ایک عظیم عبادت قرار دی گئی ہے. حضور سید المعصومین تھے لیکن روزانہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھا کرتے
بے شک بے شک
نمازوں کے بعد. ویسے بھی توبہ عبادت ہے، توبہ کرنا اور کروانا یہ دونوں عبادت ہے. یہ بریلی شریف کا ایک ایسا مزاج ہے جو اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا. قاضی الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا یہی مزاج تھا. کوئی اگر اسٹیج پر تقریر کر رہا ہے اور خلاف شرع اس جملہ نکل گیا، وہیں پر اپنے نانا کی سنت ادا کرتے تھے، فوراً استغفر اللہ پڑھ کر کے اسے توبہ کرواتے تھے. چوکتے نہیں تھے کہ بڑے مولانا ہے دھواں دھار تقریر کر رہے ہیں، میں بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے. ارے وہ ناراض ہو گیا تو کیوں ہو؟ مولانا ابو الوفا فصیح اپنے زمانے کے بہت زبردست عالم، اس زمانے میں حضرت خدیج مشرف مشتاق نظامی صاحب کا، ابو الوفا فصیحی صاحب کا توتی بولتا تھا. ہم اندور کے جلسے میں تھے، ابو الوفا فصیحی صاحب تقریر کر رہے ہیں پانی کی طرح، دریا کی روانی کی طرح، مسجع مقفع عبارت بے کٹان بولتے تھے، بول رہے تھے. حضرت سر جھکائے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک جملہ سنا دو. آیت پڑھی کہ ما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے. یہ بولتے بولتے کہنے لگے، یاد رکھو میرے حبیب کی زبان وہ ہے کہ ادھر جو لفظ نکلتا جاتا ہے قرآن بنتا چلا جاتا ہے. لفظ بننا کہا، حضرت نے سر اٹھایا، مولانا توبہ کرو، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. بنتی وہ چیز ہے جو مخلوق ہے، کسی کی نظر نہیں گئی. لفظ بننا توبہ کروایا. یہ شان جو بریلی کی ہے، دور دور تک خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو نظر
بے شک بے شک.
ایک شخص نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کام کرتا ہوں. اللہ کو گواہ
بنا کر
بنا کر حضرت نے فرمایا اللہ کو تو گواہ بنا
کر.
اللہ نے نبیوں کو گواہ بنایا. اللہ بننے بنانے سے پاک ہے، بنا کر مت کہو، اللہ کو گواہ جان کر کہو.
کیا بات ہے، بہت جی جی
یہ شرعی اختیار میرے تعلق شرعیہ سے. اور سنو بات آ گئی تو کہتے
جی جی
جہانا گنج ایک اسٹیشن ہے بنارس سے، جو بریلی گاڑی جاتی ہے وہ جہانا گنج ہوتے ہوئے جاتی ہے. شاہگنج، شاہگنج ہوتے ہوئے جاتی ہے، اور ہاوڑہ سے ایک ٹرین چلتی ہے جس کا نام طوفان میل ہے۔ سننے کی بات، گاڑی لیٹ تھی، ہم لوگ بینچ پر بیٹھے تھے، ایک ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت کو دیکھا، مسلمان سے مسافر کیا، دستگوشی کی اور ایک طرف کھڑے ہو کر کے مجھ سے کہتے ہیں، طوفان آیا؟ نہیں، طوفان کب آئے گا؟
طوفان کب آئے گا؟
طوفان کب آئے گا؟ حضرت چونکے، کیا بولتے ہو؟ حدیث شریف میں آیا ہے، مصیبت کے چیز کو، مصیبت والی چیز کو کہ آنے کی تمنا مت کرو۔
کیا بات،
حالانکہ گاڑی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، لیکن طوفان ایک مصیبت ہے، احتیاط دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں، حضور مفتی اعظم، حدیث میں آیا ہے، مصیبت والی چیز کے آنے کی تمنا مت کرو، تم نے یہ تمنا کی طوفان کب آئے گا؟ وہ کہتا ہے پھر میں کیا بولوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بول، طوفان کب جائے گا؟
طوفان گیا، طوفان گیا، طوفان گیا،
آیا نہیں تھا، طوفان کب جائے گا؟ تیرا مقصد تو پورا ہو جاتا، طوفان کب آئے گا یہ مت بول، طوفان، یہ نازک مسئلہ سمجھ گیا۔ حالانکہ وہ ٹرین کے بارے میں پوچھ رہا ہے، لیکن ٹرین کے بجائے چونکہ اس سے خار نکلتی ہے، طوفان کب آئے گا نہیں کہنا چاہیے، طوفان کب جائے گا۔ تو یہ شرعی احتیاط اور کہیں آپ کو نہیں ملے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ساری کرامتوں سے بڑی کرامت یہ میرے مفتی اعظم کی اور تعلیم شریعت، ذرا سی کسی کی زبان پھسلی فوراً کہا خلاف شرع۔ پوری زندگی میرے تعلیم شریعت نے اس طرح سے گزاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش برسائے
گی۔
ان کے چہرے کو دیکھا جیسے نور اوپر سے اتر رہا ہے اور ان کے رخسار مبارک کا بوسہ لے رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا میرے دوستو، یہ وہ ذات تھی کہ آج کروڑوں لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وابستگی کو اس طرح مضبوط کرے کہ جو شریعت کا مزاج ہے اس کو سمجھ کر شرعی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، چاہے بلیوں کے ساتھ ہو، چاہے نبیوں کے بارے میں ہو، کسی چیز کے بارے میں اگر کرنا ہے تو اتباع شریعت کو سامنے رکھو، تب کونو مع الصالحین کا جلوہ تمہارے سامنے آئے
گا۔
زندگی بڑی وہ نازک زندگی ہے، یہ دریا کی روانی کی طرح ہے، دریا کا پانی رکتا نہیں، آپ یہ نہ سمجھو پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، جی نہیں۔ میرے مفتی اعظم ہیں علیہ الرحمٰ، اور بندر سے قریب 7 یا 10 کلومیٹر رانا ہوا، وہاں ہم لوگ گئے، ایک حاجی صاحب تھے، ماں غالباً ان کا حاجی قاسم نام تھا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، پتلے کملے تھے، ایسا لگتا تھا نہ پیٹ میں آنکھ
نہ منہ میں
دانت، پاکڑ پاکڑ کر رہے تھے، ایک دانت نہیں۔ حضرت سے آ کر کے مسافہ کیا، حضرت نے ہاتھ پکڑ لی، اب وہ بےچارا چھڑا نہیں سکتا تھا، بیٹھ گئے تو حضرت نے ایک ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں ان کی ٹھوڑی پکڑ، دانداری نہیں تھی، یوں کرتے تھے، اور بنا یہ آم کی گٹھلی کب تک لے کر کے پھر پورا سفر تھا، 80 سال کی عمر، منہ میں دانت نہیں، اور جب بوڑھوں کو دانت نہیں ہوتا تو بار بار ایسے ٹھوکر 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 ہلاتے رہتے، ویسے وہ کر رہے تھے، حضرت نے گٹھلی پکڑ لی اور فرماتے ہیں یہ آم کی گٹھلی لے کر کب تک پھر ہو رہے، داڑھی رکھنا کیا بوجھ ہے، تمہاری گردن جھک جائے گی، ارے اس گاڑی کو نور مصطفیٰ سے سجا
لو.
انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد حضرت نے ان کا ہاتھ چھوڑا. نو مہینہ یا دس مہینہ گزرا تھا, وہ حاجی صاحب پکے نمازی بھی بن گئے اور پوری گاڑی بھی آ گئی اور دس مہینے کے بعد ان کا
انتقال.
مرید تھے حضرت کے, مرید ہونے والے کو فائدہ آخر عمر میں بھی اپنے پیر سے ملا. اگر پوری زندگی نہیں ملا, میں نے بارہا دیکھا کہ مرتے دم ان کو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ملتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ کے لیے وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش کر کے اپنے مخصوص بندوں میں شامل کر دیتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کے سچے دانشین تھے. میں مہاراجا شریف پہنچا, حضور سن 82 کی بات ہے, گھبرا کو بھی نہیں آتا, بس ابھی جن پہنچ 10 منٹ اور رہے ہیں.
جی کرم
مہاراجا شریف پہنچا, سن 82 کی بات ہے. مولانا بھی میرے ساتھ تھے, لیکن یہ کیونکہ بہت سے ان کے چاہنے والے ہیں, ہم سے زیادہ چاہنے والے ہی تھے, ادھر پکڑ کے لے جاتا ہے, کوئی ادھر پکڑ کے لے جاتا ہے, ہم کو بھی بلانا پڑتا ہے. یہ کہیں اور چلے گئے تھے. میں احسن العلماء کی بارگاہ میں حاضر ہوا عصر کی نماز کے بعد. اپنی حضور مفتی اعظم ہند کے وصال کے پورا عرصہ گزرا تھا. ایک صاحب حضور احسن العلماء کی گفتگو سن کر حضور مفتی اعظم ہند جی کے بارے میں بیان کر رہے تھے, تو ایک صاحب بیٹھے تھے, کہنے لگے حضور اب بریلی شریف میں کون, جیسی کہا تو جیسے ان کو ایک چوٹ لگی. حضرت بولتے بولتے بڑی تیزی کے ساتھ بولتے تھے, بولتے بولتے خاموش ہو گئے اور سر جھکا دیا. سر جھکانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھائے اور فرماتے ہیں میاں مایوسی کی بات مت کرو. صاحب شہزادہ احسن العلماء علیہ الرحمت و رضوان وہ بھی صاحب کشف تھے, کہنے لگے مایوسی کی بات مت کرو. عزیز مکر رضا سلم ہوں کو حضور مفتی اعظم ہند نے اپنا قائم مقام اور جانشین بنایا.
سبحان اللہ.
یہ جملہ پھر فرماتے ہیں سنو, حضور مفتی اعظم غوث وقت تھے, حضور مفتی اعظم ولی کامل تھے, اور سنو ولی کا انتخاب انتخاب الہی ہوتا ہے. ولی کا انتخاب
انتخاب
اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. مفتی اعظم ان نے جب عزیزم اختر رضا سلم ہوں اس وقت بالکل جوان تھے, ان کو جانشین بنایا ہے, تو یہ مفتی اعظم کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے, اور جب اللہ کا انتخاب ہے تو اختر رضا آپ کو بتائے گا, آنے والا زمانہ بتائے گا کہ اختر رضا کیا کام کرتا ہے. اور اس وقت یہ شعر میری زبان پر تھا, کیوں رضا آج گلی چونی ہے خود میرے دھوم مچانے والے, کیوں رضا آج گلی چونی ہے خود میرے دھوم مچانے والے. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں اپنی گلیوں کو دھوم دھام والی بنا دی.
سبحان اللہ.
اعلیٰ حضرت جب تشریف لے گئے لوگ سوچتے اب کیا ہوگا, شہزادے علی وقار حجت الاسلام کھڑے ہوئے, مایوس مت ہونا اٹھ میرے دھوم مچانے.
سبحان اللہ.
حجت الاسلام نے ایسی دھوم مچائی کہ عربوں عجم دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. آپ کے وصال کے بعد پھر یہ سوال ہوا اب کیا ہوگا, تو میرے پیر و مرشد کھڑے ہو گئے, مایوسی کا تم کوئی خیال مت لاؤ, اور ایسی دھوم مچائی ایسی دھوم مچائی. خدا کی قسم تاج الشریعہ فرماتے ہیں متقی
بن کر دکھائے,
اس زمانے میں
کوئی
اعظم کا
تقوی چھوڑا. سبحان اللہ.
تقوی پرہیزگاری حسن و احتیاط ایسے اقتائے روزگار کہ صرف سوداگران کی گلیوں میں دھوم نہیں پوری دنیا میں دھوم مچا. اور ان کے بعد پھر وہی جملہ آیا اب بریلی میں کون, تو احسن العلماء نے مراقبہ کر کے کہا.
کیا بات,
مراقبہ تھا وہ, کچھ بولے نہیں, سر نیچے کیا اور سروے کیا, روحانیت نے جواب دیا کہ یہ اختر رضا آج کا ایک نوجوان ہے اور کل کا وہ پیرے کامل اور رضا کی گلیوں میں نہیں افریقہ کے جنگلوں میں دھوم مچائے گا, یورپ کے کلیساؤں میں دھوم مچائے گا, اس میرے دھوم مچانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اس میرے دھوم مچانے والے اس بھوم بچانے والوں میں سے کی کڑی میں ایک میرے کا جو شریعہ علیہ رحمت و رضوان ہیں پروردگار عالم, ان کے تمام چاہنے والے, ان کے متوسلین, مریدین اور معتقدین کو الہ العالمین شریعت کی اتباع کا سچا جذبہ عطا فرمائے, وہ اللہ والوں کے مزار پر جائیں تو امام احمد رضا کا مسلک لے کر کے جائیں, ارے وہ کعبے میں جائیں تو مسلک امام احمد رضا لے کر جائیں, مدینہ پہنچیں امام احمد رضا کا مسلک لے کے جائیں, ہم کو دیوبندیوں کا مسلک نہیں چاہیے.
شریعت کے کعبے میں
جب وہ گئے تھے حج کرنے, ان کے شیخ الحمود صاحب محمود الحسن, تو طواف کرتے کرتے وہ کہتے ہیں پھرے کی کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رسہ, وہاں کعبے میں جو پھر رہے تھے
جی
بولتے تھے گنگوہ کہاں ہے, وہاں کا مرنے کے لیے رسہ بھی بڑھ گیا, ٹائم بھی بڑھ گیا, گنگوہ ہی جانا تھا تو دیوبند سے گنگوہ بالکل قریب ہے, وہاں جا کے کعبے میں گنگوہ پوچھ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہا انہیں کا شعر ہے
جی جی,
پھرے تھے کعبے میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ, جو رکھتے اپنے سینوں میں کے ذوق و شوق عرفانی, جو عرفان والے تھے اللہ والے تھے کعبے سے ان کو تسلی دی گنگوہ کعبہ تمہیں تسلی نہیں دے سکتا, مرکز جلالے جمالے الہی
بے شک اعلیٰ
حضرت کر کے فرماتے غور سے سن تو
رضا کعبے
سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے سدا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے سدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا دادا کہہ رہا ہے حاجیوں میری آنکھ لے کر کے جانا, اپنی آنکھ لے کر کے مت جانا, ہماری آنکھ تو اندھی بھی ہو سکتی ہے, پڑی ہے اندھے کو آدت,
شور بھی سکھائے
میری آنکھ, آپ بولے کعبے کی آنکھ کون سی ہے, وہ حجر اسود کو عین الکعبہ کہتے
ہیں,
کعبے کی آنکھ ہے, حضور فرماتے ہیں حجر اسود کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں اور جو اس کے سامنے آتا ہے اس آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کے دل میں چومنے والے استلام کرنے والے کے دل میں کیا ہے آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرتا ہے, عابد ہے کہ مسلمان حاجی ہے کہ قاضی ہے, یہ حجر اسود قیامت میں اللہ کے عدالت عالیہ میں کھڑا ہوگا اور بولے گا مولا یہ منافق ہے, مولا یہ مومن, اللہ تعالیٰ اس کی گواہی پر فیصلہ
کرے,
تم دیکھ کر سب کو نہیں پہچان سکتے لیکن ذرا حجر اسود کا دماغ تو دیکھو, کب سے دیکھ رہا ہے اور کب تک دیکھے, کتنوں کو دیکھا, صرف تھوڑا نہیں دیکھتا, اندر کیا ہے ایکس رے کر رہا ہے, آؤ لوگ کہتے ہیں باہر چاہتے رہے تو وہاں کیوں پہنچتے ہیں, ایکس رے کرانی ہے,
کیا بات بہت خوب
تاکہ وہاں ٹھپا لگ جائے, حجر اسود کہے اگر بریلی والا کوئی گواہی دے تو کہ مجھے بھی تو اس نے ہمارے خلاف گواہی دے, پوری زندگی ہم لوگ ابھی کرتا رہا بھی ایسا ہو جائے گا, لیکن پتھر نے کس کو فتوا دیا ہے, لیکن وہاں فتوا دے گا یہ بولا پھر مولا پکڑ لوں,
کیا بات سبحان,
کون ودروہ کر سکتا ہے, حجر اسود کہتا ہے کعبہ کہتا ہے میری آنکھ سے دیکھو کس میں؟ روضہ پاک کو دیکھو، کبھی غلطی نہیں کرو گے. اور سے تم سن تو رضا
قابل
آتی ہے صدا،
میری آنکھوں سے میرے پیارے
شان ہے بریلی والوں کی. مان لو مان لو مان لو بدتر سبیلا من بھر لیا سن من لیا مرجے ہو تم کے ہو تم جمع اللہ تعالیٰ میری بخشے اور آگے کام لے کر